انشاءاللہ تعالی اب ہلکا ہاتھ رہے گا. اب سوا سوا ڈیڑھ ڈیڑھ پارا چل رہا تھا, اب انشاءاللہ ایک آدھ دن سوا اور کچھ رہے گا بس, پھر ایک ایک پارا. میں بھی بہت تھک گیا, بے فکر رہو, صرف آپ ہی نہیں تھکے, میں بھی تھکتا ہوں. جیسے حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مقتدی کے لیے نماز پڑھانا, مقتدی کے لیے نماز پڑھنا کیسا ہے, بس اس نے کہا اللہ اکبر کہہ کے سوئے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اٹھے. اور ساری محنت تو امام کو کرنی پڑتی ہے, عمران اتنا دور کیوں بیٹھا, ادھر بیٹھ سامنے. اور اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ مقتدی کی محنت ایسی ہے جیسے بریانی کھانا, کہ بریانی پکانے والا اور پکانے والی تو صبح سے محنت کر رہی ہوتی ہے. آؤ مول صاحب جلدی آؤ, تھوڑا اور جگہ ادھر بناؤ, ادھر جگہ بناؤ, ادھر آؤ, ادھر آپ کو نہیں, آپ مت کھسکو, آپ اپنی جگہ بیٹھے رہو, ان کو کھسکنے دو, ان لوگوں کو یہ ثواب لینے دو. تمہارا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بریانی پکانے والا تو صبح سے ہے کہ گوشت لاؤ, اس کو دھو, صاف کرو, پھر اس کو پکاؤ, چاول ابالو, سب تیار کرو, کہ پیاز ویاز مسالہ بھونو اور چولہے کی گرمی برداشت کرو. اس کے بعد بریانی کھانے والا آیا, آستین کھینچی, بسم اللہ والا برکت اللہ, تو اس کے بعد کھایا الحمدللہ الذی ذات بنا سکارا اجالا مسلم, ڈکار ماری اور چل پڑے. بتائیے اسی طرح مقتدی کے لیے بھی مزے, کہ بس اللہ اکبر کہہ کے سوئے, پھر اس کے بعد یوں ہوتے رہے, کبھی یوں ہوتے رہے, امام کتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے, بس سوتے رہے, آنکھ کھلی تو پتہ چلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو گیا. کیسے مزے ہیں, ساری محنت تو امام کی ہوتی ہے, محنت اس کو کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ ہلکا ہاتھ رہے گا. خیر, میرے مرشد قطب العالم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میرے شیخ کے جو مرشد اول تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور حضرت ان کی خدمت میں 17 برس رہے کل, اور 10 برس جنگل میں رہے, اور ایسی خدمت میں رہے کہ میرے شیخ نے خود فرمایا کہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ کا نام لے کر حکیم اختر میرے ساتھ ایسے چپکا رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے. اس لیے حضرت کی آج ایک صبح کیسے چل رہی تھی, آج صبح کی مجلس میں اس میں حضرت نے فرمایا کہ جو سالکین ہیں مبتدی یعنی ابتدا کرنے والا, اس کو چاہیے کہ شیخ کے ساتھ ایسے چپکے جیسے دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے, کہ ہر وقت بچہ ماں کی گود میں رہتا ہے, بس جہاں اس کو لگی ماں کی چھاتی پہ منہ جو ہے وہ ٹکرے مارنا شروع کر دیتا ہے, کہ ماں جو ہے دودھ پلاتی ہے اور روتا ہے, اور ذرا جدائی ہو جائے اگر ماں سے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. فرمایا کہ ایسے ہی شیخ کے ساتھ رہو, کیونکہ جن لوگوں نے صحبت کم کی پھر وہ جو ترقی ہوتی ہے وہ ترقی جو ہے پہلے رکتی ہے پھر تنزلی میں تبدیل ہو جاتی ہے. لہٰذا جماعت کی نمازیں تک چھوٹنے لگتی ہے جناب, پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو پہلے نظر کی حفاظت کی توفیق ہوتی تھی اب تو بد نظری بھی کرتے ہیں. اس لیے جو ہے فرمایا کہ صحبت کو لازم رکھے, اور پھر 2 سال تو ماں کی دودھ پیتا ہے, 2 سال کی مدت دودھ پیتا, اس کے بعد بھی ماں کے نوالے کا محتاج ہوتا ہے اور لقمے کا محتاج ہوتا ہے. کیا حضرت کے الفاظ ہیں, حضرت نے فرمایا کہ بچہ جو ہے ماں کے لقمے کا محتاج ہوتا ہے, لیکن ماں لقمہ کھلاتی ہے تو بچہ کھاتا ہے, فرمایا ایسے لگا رہے. لہٰذا حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے, اور حضرت سے 10 برس چھوٹے تھے, 10 برس, اور اتنے بڑے عالم تھے کہ 16 اسباق پڑھاتے تھے جونپور کے اندر, جونپور کی شاہی مسجد میں, وہاں پر جونپور کی شاہی مسجد میں 16 اسباق پڑھاتے تھے. اور مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو میاں صاحب کے نام سے مشہور, مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, میاں صاحب جن کو کہتے ہیں, وہ اور حضرت ہم سب دونوں اسباق وہیں پڑھاتے تھے, دونوں استاد تھے وہاں پر جونپور کے اندر. تو حضرت معاشی عبد الغنی صاحب اتنے بڑے عالم کہ جس وقت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ ڈھابیل تشریف لے گئے, دیوبند خالی ہوا, دیوبند کی جو ہے صدر مدرسی کے لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اس وقت سرپرست تھے دیوبند کے, تو حضرت نے حضرت معاشی عبد الغنی صاحب پھوپھی رحمتہ اللہ علیہ کو فرمایا کہ میں آپ کو صدر مدرس رکھنا چاہتا ہوں, یہاں پہ آپ کیا تنخواہ لیں گے, کیا تنخواہ لیں گے آپ, میں آپ کو صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کے لیے انتخاب ہوا. اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب نہیں کیا گیا تھا, بلکہ پہلے مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب ہوا تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ بتائیے مولوی صاحب, آپ بتائیے مولوی صاحب آپ کیا لیں گے, تنخواہ کتنی لیں گے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا, حضرت نے عرض کیا کہ حضرت چنے پڑھا کر, چنے کھا کر بخاری شریف پڑھا دوں گا میں. بس حضرت اتنا خوش ہوئے کہ خوش ہو کر فرمایا کہ الحمدللہ مجھے آپ سے یہی امید تھی. اور حضرت تھانوی اتنا محبت فرماتے تھے, اتنا ادب کہ لکھتے تھے محبی و محبوبی مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری, یعنی حضرت استاد شاگرد کو اور شیخ مرید کو لکھ رہا ہے کہ محبی و محبوبی مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری, یہ لکھا کرتے تھے حضرت کو خط, میرے مرشد نے یہ فرمایا یہ سب باتیں. تو ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ سے, اچھا یہ لاٹھی انہوں نے سیکھی تھی اور ایسی زبردست لاٹھی چلاتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب دوسرے کئی علماء تھے سب سے فرمایا کہ لاٹھی چلاؤ, اور حضرت پھول پوری اکیلے اور سارے علماء اور مفتی جو سیکھے ہوئے تھے سب اور دوسرے حضرات سب حضرت اکیلے لاٹھی چلا لیں اور سب ان سے لڑ لیں, اور ایسا حضرت نے داؤ لگایا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے خوش ہو کر فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے مولوی عبد الغنی 1000 آدمیوں پر بھاری ہیں. ایسی زبردست لاٹھی چلاتے تھے اور میرے شیخ نے بھی لاٹھی سیکھی. تو حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ حضرت شاہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ نے پوچھا کہ بتائیے مولوی صاحب اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام ہے, اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام ہے؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت ہم تو اخلاص کو سب سے اونچا مقام سمجھتے ہیں کہ اخلاص سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے اور اخلاص سب سے اونچا اعلیٰ مقام ہے. فرمایا کہ نہیں, اخلاص سے بھی ایک اونچا مقام ہے. عجیب بات, یہ بات براہ راست میں نے اپنے مرشد سے سنی ہے اور حضرت معاذ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ نے خود بیان فرمائی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اخلاص سے کوئی اونچا مقام نہیں, تو اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اخلاص سے بھی ایک اونچا مقام ہے اور اس کا نام ہے رضا بالقضاء, اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا, یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے. کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اخلاص بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ بندے پر کوئی ایسی مصیبت اور پریشانی آتی ہے. مولوی صاحب بہت غور سے سننا اس بات کو کہ بندے پر بعض دفعہ ایسی مصیبت اور پریشانی آتی ہے کہ اخلاص بھی ڈاما ڈول ہو جاتا ہے, اخلاص بھی ڈولنے لگتا ہے, اور اس وقت میں جو چیز سہارے دیتی ہے, جو چیز کام آتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا, تقدیر پر راضی رہنا, یہ کام آتا ہے. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی, یہ حضرت تھانوی کی عجیب کرامت کہ حضرت کے خلفاء جہاں چلے گئے وہاں دارالعلوم قائم کر دیا, خانقاہ دارالعلوم قائم کر دیا. حضرت پھوپھی حضرت امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں انہوں نے جامعہ اشرفیہ قائم کیا, اور انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی کہ حضرت مجھ کو بیعت فرما لیجئے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے بیعت تو کر لیں گے, لیکن چار شرطیں پوری کرنی ہوں گی. حضرت کیا شرطیں ہوا کرتی تھی بزرگان دین, یہ پہلے جو بیعت ہوتے تھے ایسے کے نہیں کر لیتے تھے کہ آئیے جا جی مشین رکھی ہوئی ہے چلو ہاتھ ڈالو جلدی سے بیعت کر لیا, ایسے نہیں, شرطیں شرائط اخلاص دیکھتے تھے. یعنی بڑے سلطان نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ, حضرت سلطان جی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ دو آدمی آئے بیعت ہونے کے لیے, وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہاں حضرت کے تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہاں جو خانقاہ کا تالاب تھا حوض وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یار ہمارے یہاں جو ہمارے جو گاؤں کا تالاب ہے اور حوض ہے وہ اس سے بڑا ہے, اس سے بہت بڑا ہے. یہ جملہ کیا کہا کہ اس سے بہت بڑا ہے. تو حضرت نے یہ بات سن لی, سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے. انہوں نے فرمایا کہ جاؤ ناپ کراؤ کتنا بڑا ہے. اب گئے ناپنے کے لیے گئے تو کچھ انچوں کا فرق تھا, کچھ انچوں کا فرق تھا تالاب میں, وہ بڑا تو تھا لیکن چند انچ اور کچھ تھوڑا سا بڑا تھا. تب آئے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اتنا اتنا بڑا ہے, تھوڑا سا یہ بڑا ہے. فرمایا اس کو بہت بڑا نہیں کہتے, جو بڑا تم نے کہا, یہ جو جملے میں کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ہے, تمہارے کلام میں احتیاط نہیں ہے, لہذا ہم تم کو بیعت نہیں کریں گے. اتنی سی بات پر جس کو ہم معمولی کہتے ہیں, جس کو ہم معمولی کہتے ہیں اس بات پر فرمایا کہ اس پر ہم بیعت نہیں کریں گے. اور میرے مرشد نے سنایا کہ ایک شیخ کا یہ حال تھا کہ جو آتا تھا, جو بیعت کے لیے آتا تھا, اس کو کھانا دیتے تھے, روٹی سالن دیتے تھے, روٹی بھی زیادہ سالن بھی زیادہ. اس کے بعد جب روٹی اور سالن بچ کے آتی تھی تو اس کو تناسب لگاتے تھے, اگر روٹی کم ہوتی تھی سالن زیادہ ہوتا تھا, یا کبھی سالن کم ہوتا تھا روٹی زیادہ خرچ ہوتی تھی, یا روٹی کم ہے سالن جو ہے وہ روٹی تو تھوڑی کھائے سالن زیادہ کھا لیا, یعنی تناسب سے نہیں کھایا تو وہ بھی بیعت نہیں فرماتے تھے, یعنی اتنا بھی ناپتے تھے. ایسے ایسے ہی اس طریقے سے جو ہے وہ بیعت کرتے تھے ہمارے بزرگ, کہ دیکھتے تھے کہ روٹی اور سالن تناسب سے کھائے کہ نہیں کھایا, یہ نہیں کہ روٹی تو تھوڑی تھوڑی کھائی بوٹی پہ لمبے لمبے ہاتھ مارے, ایسا نہیں, ہر چیز کو دیکھتے تھے. اتنی جو ہے وہ کڑی نگاہ اور کڑی نظر رکھتے تھے یہ بزرگان دین. تو حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمت اللہ علیہ حضرت نے چار درخت شرائط پیش کی, چار شرطیں, مفتی تھے بہت بڑے عالم. تو نمبر ایک شرط کہ آپ نے, حضرت نے فرمایا کہ آپ نے دورہ یعنی حدیث شریف غیر مقلدین سے پڑھی ہے, تو جائیے دیوبند کے اندر جا کے دوبارہ دورہ پڑھیے, پورا سال لگائیے دوبارہ دورہ پڑھیے, نمبر ایک شرط. اور نمبر دو شرط یہ کہ قرآن مجید بچپن میں نانی اماں دادی اماں سے غلط سند پڑھا, اس کو قرآن مجید کو درست کیجئے اور قاری سے سند لے کے آئیے. نمبر تین اصلاح کے خطوط, 40 خطوط لکھیے, چاہے ایک دن میں لکھیے چاہے 40 برس میں لکھیے, لیکن 40 خطوط لے کے آئیے, یہ تیسری شرط ہے. نمبر چار اپنی بیوی سے این او سی لائیے, این او سی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, کہ ملا ہمیں آرام سے رکھتا ہے, ڈنڈے نہیں مارتا, انڈا کھلاتا ہے, مرنڈا پلاتا ہے, ڈنڈا دیتا تو ہے مارتا نہیں ہے. چوتھی شرط لے کے آؤ, بیوی سے این او سی لاؤ, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, کہ ملا آرام سے رکھتا ہے. یہ چار شرطیں, سوچے شرطیں کیسی ہیں. لالا میرے مرشد نے فرمایا کہ جب اللہ کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے, جب اللہ کی, مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عشق جو ہے, عشق جب چولہا چڑھاتا ہے, یعنی وہ جو کمان میں جب تیر چڑھتا ہے اس کو چولہا چڑھانا بولتے ہیں, جب عشق جو ہے وہ چولہا چڑھاتا ہے تو اس وقت میں ایک ہزار سر ایک آنے کے بدلے میں 1000 سر بک جاتے ہیں. عشق ایسی چیز ہے, اور بڑے بڑے جو ہے وہ اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں, اپنی چودراہٹ کو اللہ کی خاطر سے مٹا دیتے ہیں اور اپنے کو فنا کر دیتے ہیں. عشق چیز ہی ایسی ہے کہ جب وہ عشق جو ہے چلتا ہے تب اس کے بعد پتہ چلتا ہے. لہذا ایک سال پورا دورہ پڑا, ایک سال دیوبند میں جا کر پورا دورہ, پورا سال لگتا ہے, دوبارہ پڑا نمبر ایک. اور پھر اپنے ہی شاگرد سے, میرے مرشد نے سنایا, فرمایا کہ اپنے ہی شاگرد سے جو کہ جس نے کو بخاری جو حدیث شریف پڑھائی تھی اسی سے قرآن مجید پڑھا, قاعدہ پڑھا, نورانی قاعدہ پڑھا اسے, اور اسے لکھوا لیا کہ مولوی صاحب کا قرآن مجید اور قاعدہ درست ہو گیا. دو شرطیں ہو گئی, تیسری شرط 40 خطوط لکھے, وہ بھی شرط پوری کی, اور پھر چوتھی شرط کیا, بیوی سے بھی لے کے آئے, این او سی بیوی سے بھی لائے کہ ایک تجھے چکن ٹکا کھلا دیں گے, تو آئس کریم کھا لینا, اسنوپی کی آئس کریم کھلا دیں گے, والز کی آئس کریم, لیکن تیری مہربانی ذرا ہمیں سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دے. لہٰذا چار شرطیں ہوئی, یہ تھا اخلاص کہ اس کے, اور حضرت کی صحبت سے کیا عالم عطا ہوا کہ جب مدرسہ قائم ہوا 1953 کی بات ہے, میرے مرشد نے واقعہ سنایا کہ گورنر عبد الرب نشتر جو ہے وہ حضرت کیا حاضر ہوا, اس نے کہا کہ میرے پاس حکومت کا ایسا سرکاری رقوم موجود ہے کہ جس میں مجھ کو اختیار ہے, جس میں مجھ کو اختیار ہے کہ میں اس کو جہاں چاہوں فلاحی اور دینی کاموں میں خرچ کر سکتا ہوں. میرے پاس کچھ ایسی سرکاری رقوم ہے جس میں مجھ کو اختیار ہے, لہذا میں آپ کے مدرسے کے لیے 1,00,000 روپیہ دینا چاہتا ہوں. یہ کب کی بات ہے؟ 1953. اس وقت کا 1,00,000 کیا تھا؟ اس وقت کا 1,00,000 روپیہ کیا تھا؟ یہ 1953 کی بات ہے. لہذا میرے مرشد نے کیا فرمایا کہ حضرت نے کیا جواب دیا؟ مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عبد الرب نشتر کو فرمایا کہ ہم مدرسہ چلاتے ہیں, ہماری ضرورتیں ہیں, ہم یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن جب ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کے حضور میں گرتے ہیں, زمین پر گر کر سجدے میں سر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رو کر فریاد کرتے ہیں. تو جب ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم رب سے مانگتے ہیں, اور جب عبد الرب ہم کو 1,00,000 روپیہ دے گا تو رب سے نظر ہٹ جائے گی اور عبد الرب کی طرف نظر چلی جائے گی. اور ابھی ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں, اور جو رب سے مانگتا ہے اس کو عبد الرب سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں. یہ مقام بہت, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ رد کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ جب تک اللہ کی محبت غالب نہ ہو میرے, اس وقت تک یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. تو اب مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ چلا لگانے کے لیے حضرت کے پاس آئے 40 دن کے لیے. گھر سے خط آیا کہ بیوی بیمار, بچے بیمار, ماں باپ, کئی رشتے دار بیماری کے خطوط آئے, پریشان ہو گئے اور حضرت کے پاس خط لے کر آئے. اور خط لے کر عرض کیا کہ حضرت گھر والے یہ خط آیا, بیماری ہے, پریشانی ہو رہی ہے, دل میں تفکرات, متفکر ہوں. جیسے انگریز نے, ایک انگریز نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایسے گمسم بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے پوچھا کیا تم موٹا فقیر ہے, تم موٹا فقیر ہے؟ تو اس نے کہا یار یہ میں موٹا فقیر, میں تو کتنا کمزور ہوں, تو نے مجھ کو فقیر بنا دیا. اس نے کہا نہیں, ہم تم سے پوچھتا ہے تم موٹا فقیر ہے؟ تو اس نے کہا یار بھائی میں کہاں فقیر ہوں, میں فقیر اللہ کا تو ہوں لیکن موٹا تو نہیں ہوں بھائی, میں تو کمزور اور پتلا ہوں. تب اس نے ڈکشنری نکالی, لغت نکالی, اس نے کہا دیکھو تم یہ ہے. تو اس نے کہا ظالم یہ متفکر کو تو نے موٹا فقیر بنا دیا. ایک انگریز نے کہا کہ میں اردو بہت اچھی جانتا ہوں. ہندوستانی سے کہا, اس نے کہا اچھا اس شعر کا مطلب بتاؤ, تم اشعار کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا اچھا اس شعر کا مطلب بتاؤ, ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے, ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے, سب اس کی زلفے کے اسیر ہوئے, سب اس کی زلف کے اسیر ہوئے, اب اس کا مطلب بتاؤ. انگریز نے پوچھا. تو اس نے کہا ہاں ابھی بیان کرتا ہے, اب وہی بیان کیا جیسے آج کل کے پروفیسر قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں, جو کسی کے کو استاد بناتے نہیں ہیں, خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں, خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں, اور کسی کے باپ کا نسخہ ثابت نہیں ہوتا. تو ایسے کو کیا بولیں گے؟ گرامی. اور پروفیسر بنے, مفسر عظیم بنے بیٹھے ہیں الو کے پٹھے. تو اس نے کیا حال کیا, وہ جیسے وہ حال کرتے ہیں نا انگریز, جو یہ جیسا تفسیر کا حال کرتے ہیں قرآن مجید کی, اپنی طرف سے الٹی الٹی لگاتے ہیں, کہیں کی کہیں ملا دیتے ہیں, ویسے ہی اس اب انگریز نے کیا تفسیر کی اس شعر کی. اس نے کہا کہ ہم ہوئے تم ہوئے امیر ہوئے, سب اس کی زلف کے اسیر ہوئے. تب اس نے کیا ترجمہ کیا؟ اس نے کہا ہم ہوا تم ہوا, اور انڈیا کا بڑا آدمی میر سب اس کے بالوں میں پھنس کر جیل کھانا چلے گیا. تو محاورہ سمجھنا, یہ عرب قرآن مجید عرب کے محاورات پر نازل ہوئے. لہذا جب تک صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہم اپنی تفسیر کو نہیں ملائیں گے تو تفسیر درست نہیں ہو سکتی. جو صحابہ نے تفسیر بیان کی وہ معتبر ہے سب سے زیادہ, اور خود انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم, عرب عربی جانتے تھے صحابہ عربی جانتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اس کے معنی بتلا دیجیے ہم کو, حالانکہ عربی زبان میں تھا. تو صحابہ تو عربی بولنے والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اس کے معنی بتائیے. آج یہ لغت دیکھ کر یہ ترجمہ کر کے خود بھی گمراہ تو ہیں, اوروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں, اچھے بھلے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھے پریشانی ہو رہی ہے, اچھا ایک اور یاد آیا کہ ایک فارسی بان نے ہندوستانی سے کہا کہ میں اردو بہت اچھی جانتا ہوں. تب اس نے کہا اچھا ذرا اس کے معنی تو بتاؤ کہ بلی چھبیلی رنگیلی رسیلی. بلی چھبیلی رنگیلی رسیلی اس کا ترجمہ کرو. تو اس نے کہا کہ شش غربا. شش شش غربا رنگین, شش غربا رنگین رسی گرفتن. یعنی چھ بلیاں جو رنگین ہیں, چھ بلیاں جو رنگین ہیں انہوں نے رسی پکڑ لی. یہ اس کا تجربہ کیا بلی چھبیلی رنگیلی رسیلی کا. تو اس لیے میرے دوستو جب تک معتمد اور معتبر استاد نہ ہو اس کے بغیر سیکھ نہیں سکتا. تو خیر مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت مجھے پریشانی ہے. تب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب مفتی صاحب جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے, جب مومن کا عقیدہ آج سفر جار وہ نہیں ہے صوبے دار نشتہ نشتے بابا نشتے اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے, بڑے قاف سے, جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے تو پھر اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے. یعنی جب مومن کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کو پریشانی اور غم کاہے کی, اللہ کی تقدیر پر اور مقدر پر راضی رہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ ہرگز لن یصیبنا, لن تاکید کہ لن یصیبنا کہ ہم کو ہرگز لن نفی تاکید ہے کہ ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. لن یصیبنا ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی, الا لیکن ما کتب اللہ لنا لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا. تو پتہ چلا کہ جو مصیبت آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, جو غم ہے جو غم اور مصیبت یہ اللہ کی طرف سے ہے, مقدر ہے ہمارے. اور پھر فرمایا کہ لنا کا جو لام بتاتا ہے, لنا کا لام بتاتا ہے کہ یہ مصیبت نفع کے لیے ہے. لنا کا لام بتاتا ہے کہ مصیبت نفع کے لیے ہے, کیونکہ اگر مصیبت برائے مصیبت ہوتی, مصیبت اگر برائے مصیبت ہوتی تو لنا کے بجائے علینا ہوتا. یہ میرے مرشد کی تقریر ہے. لنا کے بجائے علینا ہوتا جو کہ ضرر کے لیے ہے, لہذا لنا کا لام نفع کے لیے ہے. اس لیے جو مصیبت آ رہی ہے وہ نفع کے لیے ہے. پھر میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا, فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مصوی کا واقعہ کہ ایک عاشق اپنے محبوب کی تلاش میں گھوم رہا تھا. اس کا محبوب اس کو مل نہیں رہا تھا. اس کی جو یاد میں گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا گھوم رہا تھا. عشق چیز ہی ایسی ہے بھائی, ایسی پدی کراتی ہے کیا کہنا بس. لہذا وہ بھی گھوم رہا تھا اور رات ہو گئی, گھومتے تلاش کرتے کرتے رات ہو گئی, اس کا محبوب نہ ملا. اس زمانے میں چوریاں زیادہ ہو رہی تھی تو کوتوال شہر ایس پی صاحب خود, ٹی پی او صاحب خود جو ہے گشت پر نکلے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی رات کو جا رہا ہے. حدیث شریف دیکھو, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. جو آدمی ضرورت سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور جو آدمی بلا ضرورت باہر نکلتا ہے وہی مصیبت میں کسی نہ کسی گرفتار ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی سکھایا کہ جب گھر سے باہر نکلے تو پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی میں بسم اللہ پڑھے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں. توکلت علی اللہ, اللہ کی ذات پر. تو جس جو اللہ تعالی کی مدد کی لے کر چلے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہوگی, فرشتے اس کی حفاظت کرتے. تو اب وہ جب کوتوال شہر نے دیکھا کہ رات کو یہ ایک آدمی گھوم رہا ہے تو اس نے اس کو ایک کوڑا لگایا, درہ لگا کر پوچھا, وہ نالائق تو کہاں گھوم رہا ہے, چور تو چوریاں کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں چور نہیں ہوں. تو اس نے کہا اچھا, ایک تو چوری اوپر سے سینہ سوری. اس نے کہا حضور عاشق چور نہیں ہوتا. اچھا آپ عاشق ہیں؟
اس نے اور ڈنڈا لگایا تو وہ بھاگا اسے. وہاں فرماتے ہیں کہ کوتوال گھوڑے پر اور وہ پیدل بھاگ رہا ہے, ڈنڈے مارتا ہوا جا رہا ہے, وہ آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے. اچانک ایک پتلی گلی آئی تو وہ جلدی سے اس نے رائٹ ٹرن لے کر بغیر انڈیکیٹر کے ٹرن لے لیا, بغیر انڈیکیٹر کے رائٹ ٹرن لے لیا, اور وہ جو ہے اس کو انڈیکیٹر نہ ملا تو وہ تیزی میں اپنی کرولا کو آگے تک لے گیا, موڑ نہ سکا, گاڑی بڑی تھی موڑ نہ سکا. گھوڑا بھی دوڑانے کے لیے تو ٹرن لینے کے لیے روکنا پڑتا ہے نا. تو فرمایا میرے مرشد نے, اس کے بعد وہ بھاگتا چلا گیا. بھاگتے بھاگتے آگے ایک دیوار نظر آئی, رستہ بند. اس سے پیچھے مڑ کر دیکھا, اس نے کہا اب تو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, اب ادھر اس میں چھلانگ مارو. چھلانگ ماری تو آگے باغ تھا. اب وہ باغ میں گیا, سانس پھولا ہوا, پسینہ, سانس تیز, اور سر سے لے کر پسینے تک, سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں شرابور اور سانس تیز, اور ہائے اور پسینہ پہنچتا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ کم وقت کہیں کا ٹھکائے لگا دی. بھائی عاشق ہیں ہم کو, ہم تو اپنے محبوب کے لیے پیچھے گھوم رہے, ہمیں کیا چوری سے مطلب ہے. اب اس کے بعد جب وہاں فرماتے ہیں کہ جب وہ آگے گیا تو دیکھا اس کا محبوب اسی باغ میں بیٹھا ہوا ہے. بس جب اس نے محبوب کو دیکھا تو خوشی کے مارے کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ کوتوال کے ہر ڈنڈے پر رحمت نازل فرما, کہ جو میں اپنے محبوب کو, جس محبوب کو میں پانا چاہتا تھا وہ محبوب مجھ کو نہ ملا, تو اس کے ڈنڈے سے جس کو میں پاتا تو دیر سے پاتا, لیکن ڈنڈے نے مجھ کو جلدی پہنچا دیا. جیسے ایک جگہ دوڑ ہو رہی تھی, میراتھن ریس ہو رہی تھی, تو ایک آدمی سب سے پیچھے دوڑ رہا تھا, اچانک اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کیا اور سب سے آگے اول نمبر آ گیا. جب انعام لینے کے لیے آئے, اس کو انعام کے لیے اس کا نام پکارا کہ جناب آئیے انعام لے لیجیے, یہ آپ کا اول نمبر انعام. اب آیا سانس لیتا, کیا مبارک ہو آپ کا یہ اول نمبر آیا. اس نے کہا یہ اول نمبر آیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ میرے پیچھے کتا کس نے چھوڑا تھا. تو پتہ چلا کہ کتے کی مصیبت نے اس کو اول نمبر انعام کا مستحق بنا دیا. میرے شیخ نے فرمایا کہ اسی طرح سے بعض مصیبت تو ہوتی ہیں نہیں, لیکن یہی مصیبت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور کیا شعر پڑھا, فرمایا کہ آپ تک لائی جو موجے رنج و غم. یہ میرے مرشد کا شعر ہے کہ آپ تک لائی, یعنی اللہ تک, آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. یعنی جو وہ غم اور وہ مصیبت جس سے ہم اپنے اللہ کو پالے, کیونکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ جس وقت بندے پر غم اور مصیبت آتی ہے تو اس کے دل میں اتنی دکھن, اتنی تکلیف اور اتنا درد ہوتا ہے, اور اس کے آہوزاری, اشک باری اور بے قراری اور اللہ سے یاری ایسی نصیب ہوتی ہے کہ جو غم میں نصیب ہوتی ہے وہ جو ہے راحت میں وہ نصیب نہیں ہوتی. بندے کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے ایک عجیب دکھن سے, اور ایک دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ تعالیٰ کا جب نام لیتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے اور رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, تو اس کو اتنی ترقی نصیب ہوتی ہے, اتنی ترقی نصیب ہوتی ہے کہ وہ راحت, چین اور سکون میں وہ ترقی نصیب نہیں ہوتی. لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا غم مانگے نہیں, آ جائے تو صبر شکر کر کے بیٹھا رہے, اور اللہ تعالیٰ کی سے دعا تو مانگے کہ اللہ میں کمزور ہوں, اس غم کو دور فرما دے. لیکن غم کو مانگنا نہیں چاہیے, غم کو مانگنے سے منع فرمایا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی مانگو مت, کہ کفار سے لڑائی ہو مانگو مت, لیکن جب موقع آ جائے تو پیچھے مت ہٹنا. پھر مانگنا منع آیا کہ مت مانگو کہ ہم یہ کریں وہ کریں. فرمایا نہیں, یہی مانگو کہ بغیر لڑے فتح ہو جائے اور سکون اور عافیت رہے. لڑائی مانگنے کا حکم نہیں ہے, لیکن جب آئی جائے تو پھر پیچھے ہٹنا یہ بزدلی ہے. لہذا فرمایا غم مانگو مت, لیکن آ جائے تو صبر کے گھونٹ پی لو. اور یہ غم کس کی طرف سے ہوا؟ مولانا, ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. یہ غم اس کی طرف سے ہے جو ہمارا مولا ہے, ہمارا مولانا. کیا مطلب؟ کہ انت ہوا مالکنا, ہوا مالکنا و سیدنا و متولی امورنا. یہ تفسیر علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ, آلوسی رحمت اللہ علیہ کی ہے, جو میرے شیخ نے ہم کو سنائی. ٹھیک ہے, کہ ہوا مالکنا و سیدنا و متولی امورنا, یعنی وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا آقا ہے, اور ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے. تو کیا مطلب کہ جب کام کے بنانے والے کی طرف سے مصیبت آئی تو کسی جس طرح سے جو لوہے کو اگر چاقو بنانا ہو یا لوہے سے کوئی چیز بنانی ہو تو وہ کیا کرتا ہے پہلے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے پھر جو ہے وہ ڈنڈے اس پر ہتھوڑے برساتا ہے بھٹی میں ڈال کر اس کو نرم کرتا ہے پھر اس پر ہتھوڑے برساتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اس لوہے کو جیسے چاہتا ہے جس شکل میں اس جس سانچے میں اس کو ڈھال لیتا ہے فرمایا اسی طرح سے جب دل نرم ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی محبت جیسے جب زمین ہے زمین پہ کیا ہوتا ہے کہ زمین میں بیج اگانے سے اگر آپ ویسی زمین میں بیج ڈال دیں تو بیج ضائع ہو جائے گا پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے اور وہ مٹی اس کی جو بالکل ہل چلایا جاتا ہے اور کھدائی کی جاتی ہے اس کو نرم کرتے ہیں اس کے بعد بیج ڈالا جاتا ہے دادا فرمایا اللہ کی محبت کا بیج لگتا ہے اس وقت ہے کہ جب اس کو جو ہے وہ دل کو نرم کیا جائے اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الذی انقضى ظہرک کہ آپ پر اتنے غم آئے کہ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو بیان فرمایا کہ انقضى ظہرک کہ خود کہ یار اتنے غم آئے کہ میری تو کمر ٹوٹ گئی غموں سے غموں کو برداشت کرتے کرتے غموں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے میری کمر ٹوٹ گئی یہ محاورہ ہے نا تو اللہ نے کیا فرمایا الذی انقضى ظہرک کہ ایسے غم تھے کہ خود اللہ نے ان غموں کو بیان فرمایا یہ بھی ایک تسلی ہے کہ محبوب کہہ دے کہ بے فکر رہو ہم جانتے ہیں کہ تم کو کیا ہے بے فکر رہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کس مصیبت میں ہو تو اس سے بھی جو ہے عاشق کو تسلی ملتی ہے لیکن اس کا انعام کیا ملا اس کا انعام ملا ورفعنا لک ذکرک کہ ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا ماضی کے ساتھ فرمایا رفعت رفعنا ہم نے نام بلند کر دیا اور کلام جو ہے یہ رفعنا کیوں جمع کا صیغہ کیوں فرمایا کیونکہ حاکم کا کلام ہے اور حاکم اور بادشاہ ایسے ہی کلام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا حکم ہے تو ہم نے یہ شاہی کلام ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ورفعنا لک ذکرک ہم نے آپ کا ذکر یعنی آپ کا نام بلند کر دیا کیا مطلب میرے شیخ نے فرمایا تفسیر درر منصور میں خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قصی میں ہے کیا کہ اے اذا ذکرت معی کہ جب میرا نام آئے گا تیرا نام بھی آئے گا اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ لہذا اگر کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے جنت نہ جا سکے گا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نہ ملائے معذن صبح 5 ٹائم پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ میں کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اس کے بغیر اس کی ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی میرے مرشد فرماتے ہیں شرط توحید کامل یہی ہے کہ آپ کا عشق ہو قلب و جان میں صلی اللہ تعالی وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت بھی نہیں ہوگی اگر محبت نہ ہوگی تو توحید بھی کامل نہ ہو سکے گی لہذا غموں سے یہ ملتا ہے کہ اور پھر غم سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تکبر اور ٹوٹتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے میرے شیخ نے ایک واقعہ اور سنایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ جی ذرا آنکھیں کھلی رکھو جمع کے ڈوگو نہ بنو یہ کیا چیز ہے اب سنو میرے مرشد نے سنایا کہ ایک خان صاحب تھے یعنی ہندوستان والے خان بھی تو خان ہوتے نا بھائی یعنی جن کے آبا و اجداد افغانستان کے تھے تو وہ ہندوستان میں خان آ گئے لیکن نہ وہ نسوار کھاتے اور نہ دگا روڑا کرتے تھے ایسے خان لہٰذا میرے شیخ بھی اسی خان کے ہیں حضرت نے فرمایا حضرت کا نام تھا اختر خان تلے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ حدیث شریف پڑھی کہ جس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو علیحدہ بلا لیا جائے گا محمد نام والوں کے تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے محمد لگا دیا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کہتے ہیں او خان صاحب روڑی لاؤ او خان صاحب بجری لاؤ خان صاحب ذرا دھکا لگاؤ کہ چھوڑو خان صاحب کو یار اپنی عزت کو جو کون کو کرے وہاں خان کی بڑی عزت دعا کرتی تھی نا تو ایک خان صاحب تھے ہندوستان میں ایک ہندو لالا کے بنیے کے مقروض ہو گئے خان صاحب اب سود پر سود چڑھ رہا تھا تو ہندو نے کہا لالا جی نے بنیے نے لالے نے کہا کہ دیکھ خان صاحب میرا پیسہ دے دے ورنہ ڈگری کرا دوں گا تجھ پر مقدمہ قائد ہوگا اور تیری جائیداد وغیرہ کروک ہو جائے گی
تو بالکل کوڑک ہو جائے گا, انڈا نہ دے سکے گا, تو پیسہ جلدی سے ادا کر دے. تب خان صاحب نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے لالا جی, تمہارا قرضہ دے دیتے ہیں. اب اس کے بعد خان صاحب جو ہے اس نے ایک میٹنگ بلائی اپنے یاروں دوستوں کی, اور میٹنگ میں کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہندو بنیا ہے, میں اس کا جو ہے میں اس کا 1000 روپے کا مقروض ہوں, اس زمانے کا 1000 پرانا, اور 1200 روپے کا مقروض ہوں, اور بھائی اب کوئی ترکیب کرو کہ یہ کرنا ہے. تو پوری میٹنگ بیٹھی, پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, اب فیصلہ ہوا کہ کیا کیا جائے. مارکیٹنگ کے لوگ بیٹھے, کیونکہ مارکیٹنگ ہے نا, مارکیٹنگ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, جس کا نام ہی کام ہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے, جس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایک یہ فیکٹریوں میں اور ہوتا ہے, تو پہلے جو رکھتے ہیں نا جھوٹ بولنے کی تربیت دی جاتی ہے, اس کا نام ہوتا ہے مارکیٹنگ ٹریننگ, یعنی ابھی تربیت پا رہا ہے, ٹریننگ ٹرینی ہے. اس کے بعد جب وہ ٹریننگ کر لیتا ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے مارکیٹنگ ایگزیکیوٹیو, اور پھر جب جھوٹ بولنے میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کو مارکیٹنگ مینیجر بنا دیتے ہیں, کیونکہ پھر وہ جھوٹ بول کر منی جر کرتا ہے, جرا یجر مانے کھینچنے کے ہیں, تو اس لیے منی جر ہے, یعنی منی مانے پیسہ کھینچتا ہے. اور ایک منی جر اور بھی ہوتا ہے, جر منی, منی جر, جر منی یعنی منی کھینچنا. یہ حسین جتنے ہیں یہ سب جرمنی لے جاتے ہیں, یہ جرمنی میں لے جاتے ہیں اور فرینکفرٹ میں فٹافٹ فارغ کر دیتے ہیں. فرینکفرٹ کے جرمنی کا ایک شہر ہے, اس کا نام ہے فرینکفرٹ, اور فرینکفرٹ میں فٹافٹ فارغ کر دیتے ہیں, ایسی تیزی سے جرمنی کرتے ہیں جرمنی میں کہ بس اس کے بعد ختم. جرا یجرو مانے کھینچنے کے, اور منی کے مانے روپیہ پیسہ, یعنی روپیہ پیسہ بھی کھینچتے ہیں, اس مال کے علاوہ دوسرا بھی مال کھینچتے ہیں, روپیہ پیسہ بھی کھینچتے ہیں اور باقی تو کھینچنا کیا کہنا. اس لیے جرر منی, یہ جرمنی اس کا نام ہی رکھیا کہ وہاں پر جہاں جاؤ, لہذا وہاں اتنی اریانی فحاشی ہے کہ یورپ میں سب سے اول نمبر پر کہلاتا ہے جرمنی, کیونکہ جرر منی میں وہ سب سے آگے ہے. دیکھا نا آپ نے صاحب, اور یہ جرر منی کیا, یہ میرے مرشد نے یہ شرح, یہ سب حضرت کی باتیں ہیں جس میں کچھ چٹنی مسانے اپنا ہے. منیجر جو ہوتا ہے نا, اب منیجر ہے وہ, یعنی منی کھینچنے والا جھوٹ بول کر, یہ منیجر کو اس نے مینیجر کر دیا, ورنہ یہ منیجر ہے, یعنی منی کو کھینچنے والا, جرمانے کھینچنا اور روپیہ پیسہ جھوٹ بول کر کھینچے. تو جب جھوٹ بولنے میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ مینیجر, جھوٹ بول کر پیسہ کھینچنے والا. اور جب وہ جھوٹوں کا گرو گھنٹال بن جاتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے ڈائریکٹر مارکیٹنگ. تو اب اس نے میٹنگ بیٹھی کہ بھائی کوئی ترکیب کرو, یہ لالا جی ہم کو تو ڈگری کرا دے گا, سارا جائیداد کڑک وہ کروا دے گا. تب انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تو انہوں نے ترکیب بنائی کہ ایک آدمی جائے, اس نے لالا جی سے جا کر پوچھا کہ لالا جی الو ہے, تو لالا نے کہا بھائی الو کاہے کو کام آتا ہے, یہ الو کس لیے, الو کا کیا کرنا ہے. اس نے کہا لالی جی تمہیں پتا نہیں ہے, یہ جتنے بڑے چودھری وڈیرے ہوتے ہیں یہ اپنی بیٹی کو جہیز میں الو دیتے. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا اچھا, ایسی دوسرا ایک چلا گیا, پھر دوسرا آیا, اس نے کہا لالا جی, تھوڑی دیر 2-4 گھنٹے بعد دوسرا آیا, اس نے لالا جی الو ہے. اس نے کہا الو تو نہیں ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر لالے کا, ہندو لالے بنیے کا اگر گاہک واپس چلا جائے نا تو اس کو 104 بخار چڑھ جاتا ہے, اگر خالی ہاتھ واپس چلا جائے گاہک تو اس کو 104 بخار چڑھ جاتا ہے. اب جب 2-4 آدمی آئے تو اس نے سوچا یار کہ یہ تو الو کی اتنی ڈیمانڈ ہو گئی ہے تو الو تو رکھنا چاہیے. اب جو خان صاحب ہیں وہ سب دیکھ رہے تھے تماشا, 2-4 آدمی بھیجے. اب اس نے کہا اب جو ہے لوہا گرم ہے. اب اس کے بعد خان صاحب نے جو ہے الو پہلے ہی پکڑوا لیا تھا جنگل سے, اس کو پکڑ کر لے کر چلے. اب وہ کندھے پر بٹھا کر اور رسی سے باندھ کر وہ جا رہے تھے, تو لالا جی کی دکان کے سامنے سے گزرے اور کھنکھارا بھی وہاں پر تاکہ لالا جی متوجہ ہو جائے دیکھے. تو لالا نے جب دیکھا کہ خان صاحب کی کندھے پر ایک کوئی چیز ہے تو اس نے پوچھا او خان صاحب آپ کہاں ہیں, اس نے کہا شاید یہی الو معلوم ہوتا ہے.
اس نے کہا خان صاحب آپ کہاں ہیں یار، آپ ہم سے ملاقات ہی نہیں کرتے. اس نے کہا کیا بات ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں اس وقت، ایک اہم میٹنگ میں جا رہا ہوں. اس نے کہا آئیے آئیے، آپ ایسے ناراض نہ ہو، آئیے تشریف رکھیے، آپ چائے شائے تو پیجیے، کچھ مرنڈا بوتل کوئی بسکٹ تو کھائیے. تو خلنا لال بولا اچھا، اس نے کہا خان صاحب اچھا لالا جی تم تو ہمارے محسن ہو، چلو تمہارے لیے تھوڑی دیر وقت نکالنا کیا مشکل ہے، بیٹھ جاتے. باتوں باتوں میں ابو بتا رہا تھا نا، یہ ہوتا ہی ہے، چکر باز ہوتا ہے، چھپ کر وار کرتا ہندو. اب اس نے جو ہے باتوں باتوں میں پھر کہا کہ لالا جی یہ کیا ہے، جانتا تھا؟ اس نے کہا الو ہے یہ. بالکل تجاہل عارفانہ. تو اس نے کہا یہ الو ہے. بڑا اچھا ہے، بہت بڑھیا نسل کا معلوم ہوتا ہے. کہا خاص ہے، بڑا اسپیشل ہے. اس نے کہا، لالا نے کہا خان صاحب بیچو گے؟ اس نے کہا یار یہ بیچنے کا تھوڑی ہوتا ہے، اتنی قیمتی چیز بھی پھر بیچی جاتی ہے. اس نے کہا تیری مہربانی ہوگی مجھے بیچ دے. اس نے کہا کہ لالا تم نے ایسی بات کہہ دی، تم ہمارے محسن ہو، تم ہمارے محسن ہو اس لیے تم کو بیچ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ مجھے بہت پیارا ہے، الوؤں سے مجھے بڑی محبت ہے، تم سے بھی بہت محبت ہے. لہذا تمہاری پرانے رشتے کی خاطر میں چلو کہتا ہوں، لیکن دیکھو 1500 روپے سے ایک پیسہ کم نہیں لوں گا، 1500 سے. تو اس نے کہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. اس نے کہا چلو منظور ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، 500 میں، اور بڑے وٹیرا کوئی ہے اس کو 2000 میں بیچ کے 500 کما لوں گا، حساب لگایا. اب اس نے کہا کہ اچھا، کہا ٹھیک ہے منظور ہے، کہا لاؤ کھاتا، لاؤ جلدی لاؤ، کھاتے میں سے 1200 روپے کا کاٹو. کہا ہوا وصولی ہو گئی؟ کہا ہوئی. لاؤ 300 روپے جیب میں رکھا. اس کے بعد کہا جلدی سے پہنچا، وہ ڈیرے پر پہنچا، ڈیرے پر پہنچا اور کہا سب ساتھیوں سے خبردار، اب کوئی لالا کی دکان پر مت جانا. جیب میں پیسہ آ گیا، پرانا حساب بے باک ہوا، اور جیب میں پیسہ الگ آیا، چلو آپ سپر ہائی وے پر حبیب ہوٹل پر چکن کڑھائی کھانے چلیں. اب اس کے بعد وہ ایش کھائے پیے کرنے لگے. اب لالا جی انتظار میں بیٹھے ہوئے، اس کو پیار سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اس کو، اور انتظار میں بیٹھے ہیں کوئی گاہک آئے. ایک دن گزرا کوئی گاہک نہ آیا، کہاں کو چار چار پانچ پانچ گاہک آئے، کہاں ایک بھی نہیں. دوسرا دن گزرا تو لالا کا جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو گئی، بلڈ پریشر لو ہو گیا پریشانی سے. اس کے بعد اس نے جو ہے اب الو کو دیکھا، ہاتھ پھیرا، اس نے کہا ہائے پیارے. اب جو اس نے غور سے دیکھا تو دوپہر کا وقت تھا، الو آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے، کیونکہ دن میں تو الو آنکھیں بند رکھتا ہے. اب اس نے غور سے دیکھا کہ آنکھیں بند، اس نے کہا اللہ خیر، ہائے بھگوان خیر. اس نے کہا کہ بھائی یہ جو، اس نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ مرنے والا ہے. تب اس نے اس کو غور سے دیکھا، اس نے کہا جما کے ڈبو، آنکھیں تو کھول، ابے میری جمی جما ہے کاروبار، تو میرے 1500 روپے ڈبوئے گا؟ ارے ظالم آنکھیں تو کھول لے. یہ واقعہ میرے مرشد نے سنایا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہوا مالکنا، کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا ہوا مولانا، کیا ہوا مالکنا، کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ سیدنا اور ہمارا حق ہے، وہ متولی امورنا اور ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے. تو میرے شیخ نے واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ غم دے کر غم کے بعد خوشی عطا فرماتے ہیں، کیوں؟ تاکہ بندگی کا توازن قائم رہے، عبدیت جو ہے وہ پھسلنے نہ پائے. ورنہ اگر انسان کو عبدیت اگر اس کو بغیر غم کے اگر خوشی مل جائے تو وہ چوڑا ہو جاتا ہے. دادا میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں ایک انگریز کے ملازم کا 5 لاکھ کا پرائز بانڈ نکل آیا، 5 لاکھ روپے کا. اب حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ انگریز نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو خوشخبری دے دی، غریب آدمی ہے، 5 لاکھ کا سنتے ہی اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، مر جائے گا یہ تو. تب اس نے انگریز نے اس کو بلایا اور مارا، خوب گھوسے لاتے ڈنڈے سے بہت پٹائی لگائی اس کی، اتنا مارا، مار کھا کھا کر بےچارا بے ہوش ہو گیا. اس کو ہسپتال میں داخل کر دیا، ڈاکٹروں نے ڈرپ لگائی، استن لگایا، انجیکشن لگایا اور ڈرپ لگائی. اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اب کراہ رہا ہے. اب انگریز اس کی عیادت کے لیے آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے آپ کا، ہاؤ آر یو مین، جینٹل مین، ہاؤ آر یو، کیا حال ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا مر رہا ہوں، مری ہوئی آواز نکال کر کہا. تب انگریز نے کہا مبارک ہو کہ تمہارا 5 لاکھ کا پرائز بانڈ نکل آیا. تو
اور وہ کیا کہتا ہے؟
اب کیا فائدہ؟
تو میرے شیخ نے فرمایا کہ جو غم تھا 5 لاکھ کی خوشی کا جو بوجھ ہوتا، اب اس غم نے اس بوجھ کو معتدل کر دیا. لالا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم آتے ہیں، اصل میں اسی غم کے بعد خوشی ملتی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو اللہ کے راستے میں گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، اپنی حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے، تو اسی حرام خون تمنا سے وہ نیم مردہ ہو جاتا ہے، نیم مردہ، نیم جان ہو جاتا ہے. مجاہدات کی وجہ سے نیم جان اور نیم مردہ ہو جاتا ہے. زندہ تو ہوتا ہے لیکن نیم مردہ، یعنی آدھا زندہ کہلاتا ہے اور آدھی جان ہو جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ پھر اسی آدھی جان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی سینکڑوں اور بے شمار جانیں عطا فرماتے ہیں. مار رومی کا یہ شعر پڑھا کہ نیم جان بستانہ دو سب جان دہت، کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں آدھی جان لیتا ہے، اس کے بدلے میں سینکڑوں جانیں عطا فرماتا ہے. اونچے در وہمت نہ آیت آ دہت، اور جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرماتے ہیں. ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے، ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتاب لاؤ، کتاب لاؤ، جلدی لاؤ. یہ تو بریانی تھی بھائی، اب یہ تو سب مسالہ تھا، بریانی تو اصل یہی ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہاتھ میں جو ہے فضائل اعمال اور دوسرے ہاتھ میں بہشتی زیور پکڑو، ایک حال میں فضائل اعمال اور دوسرے ہاتھ میں بہشتی زیور پکڑو. جناب کل قرآن مجید کا بیان تھا نا، ہاں وہ اللہ لطیفہ سنایا تھا نا، قاری جی قاری جی قاری صاحب بیٹھے وہ خوش ہو رہے تھے. اچھا جناب، دعا اور ذکر کا بیان. عمل، دعا مانگنے میں ان باتوں کا خیال رکھو کہ خوب شوق سے مانگو، خوب شوق سے مانگو. گناہ کی چیز مت مانگو، گناہ کی چیز مانگنا حرام ہے. کہ فلاں حسین مل جائے یا اللہ میاں فلاں فلم مل جائے، کہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں مل رہی، کسی دکان میں نہیں مل رہی، اللہ کرے وہ فلم مل جائے، تو حرام کی چیز مانگنا حرام ہے. جو گناہ کی چیز مت مانگو. اگر کام ہونے میں دیر ہو جائے کہ صاحب دعا کیجئے، وہ میں نے بینک میں جو ہے سود کے لیے وہ گھر کے قرض کے لیے وہ درخواست دی ہے، دعا کیجئے مولوی صاحب وہ قرضہ مل جائے بینک سے، تو یہ حرام، حرام کی مانگنا بھی حرام ہے. اگر گناہ کی چیز مت مانگو. اگر کام ہونے میں دیر ہو جائے تو تنگ ہو کر مانگنا مت چھوڑو، قبول ہونے کا یقین رکھو. اگر کام ہونے میں دیر ہو جائے تو تنگ ہو کر مانگنا مت چھوڑو، قبول ہونے کا یقین رکھو. اور لیکن دعا کی سنت کیا ہے؟ ہاتھ کیسے رکھے؟ کہ دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی، دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھے، جس کو حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بٹن نمبر 2 کے سامنے، سینے کے سامنے، نہ اوپر نہ نیچے بلکہ سینے کے سامنے ایسے. اور اس کے بعد ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو. دو سنت میرے حضرت والا ہردوئی سے میں نے براہ راست سنا، حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ سے فرمایا فتوی عالمگیری سے جو ہے، فتوی عالمگیری سے کے حوالے سے حضرت نے فرمایا کہ 5 سنتیں ہیں دعا کی. نمبر 1 کہ سینے کے سامنے رکھے، نمبر 2 ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور نمبر 3 دونوں ہتھیلیوں کے درمیان، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھے، تھوڑا سا فاصلہ، ایسے جیسے فرمایا میرے مرشد فرماتے ہیں اتنا فاصلہ رکھے جیسے تربوز پکڑنا، تربوز پکڑنا، کیونکہ تربوز ایسے نہیں پکڑا جاتا نا بھائی، اور ایسے بھی نہیں پکڑا جائے گا تو بعد دعا ایسے مانگتے ہیں اس کے بعد یوں پھیر دیا ایسے یا پیچھے پھینک دیا جو ملا، فرمایا نہیں ایسے نہیں. 3 سنتیں ہو گئی نا، کیا تھوڑا فاصلہ رکھے. نمبر 4 یہ کہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما رہے ہیں. ادعونی استجب، ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم، ہم اس کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جب تم ہم سے مانگتے ہم اس کو قبول کرتے، امید رکھے. اور نمبر 5 یہ کہ پھینکے نہیں، نہ پیچھے پھینکے نہ پھیرے، بلکہ سر آنکھوں پہ رکھے. کہ جب بڑے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی نعمت سر آنکھوں پر، یہ چہرے پر پھیل لے، یہ 5 سنتیں ہوئے. تو اس دعا سے پھر مانگے اور خوب شوق سے مانگے. شوق سے کیا مطلب؟ کہ حکم کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تضرع سے، شوق سے، تڑپتے ہوئے دل سے، آہوزاری سے، بلکہ روتی ہوئی شکل بنا کر مانگے. اللہ دے، جیسے کوئی فقیر آتا ہے جو ہے وہ ایسی شکل بنا لیتا ہے کہ وہ اچھی والی جو ہے وہ دیکھ کر بھی وہ جو ہے کہتا ہے یار بےچارے کی شکل بنے ایسی کیا کریں. لہٰذا کیا ہے کہ روتی ہوئی شکل اللہ سے بنائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ عطا فرمائے، اور چپکے چپکے مانگتا رہے اللہ تعالیٰ کو، ایسے ایسے شوق سے مانگے. اب یہ نہیں کہ لائٹ تو دکھائی کیسا ہے
ایسے. اب یہ اور امام کو دیکھتے رہتے ہیں کہ امام صاحب نے مانگا. اب امام صاحب نے ابھی ہاتھ پھیرا نہیں ہوتا, یہ ہاتھ پھیرنے کے بعد مسجد سے سب سے پہلے آگے بھاگ رہے ہوتے. ابھی امام نے ہاتھ پھیرا بھی نہیں ہوتا تو پتا چلا ہوتا ہے کہ یہ اللہم انی اسالک من فضلک پڑھ کر گھر بھی پہنچ چکے جناب. اور قبولیت اور ظہور کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو قبول ایک ہے, قبول ایک ہے, ظہور ایک ہے, قبول ایک ہے, ظہور. اب قبول اور ظہور کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک کہ بعض مرتبہ قبول ہو جاتا ہے, قبول ہو جاتا ہے لیکن ظہور میں تاخیر ہوتی ہے. جیسے جیسے پیٹ ماں کے پیٹ میں بچے کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو حمل تو قبول ہو گیا لیکن ظہور میں 9 مہینے لگتے ہیں, فاصلہ ہو گیا نا. تو قبول ایک ہے, قبول ایک ہے, ظہور. لہذا قبول اور ظہور میں فاصلہ ہو جاتا ہے. تو لہذا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دعا قبول تو فرماتے ہیں لیکن اس کے ظہور میں تھوڑا سا فاصلہ ڈال دیتے ہیں. کہ یہ کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایک نمبر دو یہ کہ دعا مانگی, دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ سائیکل دے دے تو اللہ تعالیٰ سائیکل ہی دے دیتے ہیں. یہ قبول ہی اسی طرح ظہور ہوا. اب ظہور میں تاخیر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, دو طریقے ہوئے. تیسرا طریقہ ہوا کہ قبول مانگی سائیکل اور لیکن نہ دی, سائیکل نہیں دی اور ظہور میں دیر لگا دیا اور اس کے بعد گاڑی عطا فرما دی. مانگی سائیکل اور مل گئی گاڑی. تو یہ قبول کچھ ہوا اور ظہور کچھ ہوا. یعنی مانگتا تھا کہ اللہ سائیکل دے دے, اس کا ظہور جو ہے وہ گاڑی کی شکل میں. دعا قبول تو فرما لی کہ ہم نے بندے کو دینی ہے, سواری ہم نے دینی ہے لیکن سائیکل کے بجائے گاڑی عطا فرما دی. اور پھر بعض مرتبہ فرمایا کہ دعا قبول نہیں ہوتی, یعنی جو ہے وہ اس کو ملتا نہیں ہے جو مانگتا ہے کہ فلاں چیز عطا فرما, وہ نہیں ملتی بلکہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت جو اس پر آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتی. اور مان لو اگر دعا قبول نہ بھی ہو, اگر دعا قبول نہیں بھی ہے تو میرے دوستوں دعا مانگنا مستقل ایک عبادت ہے. لہذا اس عبادت پر جو قبول نہ بھی ہو تو اس عبادت پر بھی قیامت کے دن اجر ملے گا. لہذا حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندے کو اجر ملے گا تو کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. عمل, غصے میں آ کر اپنے مال, اپنے اولاد اور جان کو کوسو مت کہ ہے مر جائے کم وقت کہیں کا. اور بازے تو اپنی اولاد کو گالی بھی دیتے ہیں, اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں, او حرام زادے, او حرامی, اپنی اولاد کو کہتے ہیں. اور بہن اور ماں یعنی سوچ رہا ہے کیا بول رہا ہے. اور حرام زادہ بولا تو گویا کہ تو ہی تو ابا ہے تو تیری حرامی اولاد ہوئی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گالی مت دو, اپنی اولاد کو کوسو مت, اپنی اولاد کو گالیاں مت دو, یہ گالی لوٹ کر تمہارے ہی اوپر آ رہی ہے. حرام زادہ بولا تو گالی تو لوٹ کر اپنے اوپر آئی نا بھائی, اس لیے فرمایا. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ غصے میں آ کر اپنے مال, اولاد, جان کو مت کوسو, شاید قبولیت کی گھڑی ہو. اب پتا چلا کہ مر جائے, اب وہ مر گیا, اب روتے پھر رہے ہیں, اب روتے پھر رہے ہیں. اس لیے مارنے کا بھی حکم یہ ہے کہ اولاد کو ایسے پاگل جانوروں کی طرح نہ مارے کہ ہوش نہیں ہے, بس اٹھا کے دیکھ دنا دن, اس کے بعد ہڈی ٹوٹی, اب ہسپتال میں لے کر جا رہے ہیں, اب آنسو بہا رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں, مارنے کا بھی ہے کہ چہرے پر نہ مارے, سر پر نہ مارے, ایسی دیکھ کر مارے. اگر مارنا مار لو ضروری ہے تو ادب سکھانا, تادیباً مارنا ہے تو دیکھ کر مارے کہ کہاں مارنا ہے. اس لیے فرمایا غصے میں آ کر اپنے مال, اولاد, جان کو کوسو مت, شاید قبولیت کی گھڑی ہو. اور عورتوں میں یہ زیادہ ہے, عورتوں میں زیادہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کوسنے دیتی ہیں کہ تم مر جائے, یہ ہو جائے. شوہر اگر کچھ تنگ کرے تو شوہر کو بھی کوسنے دیتی ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, اور اگر قبولیت ہو جاتی ہے پھر خود ہی روتی پھرتی. فرمایا جہاں بیٹھ کر دنیا کی باتوں اور دھندوں میں لگو وہاں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ضرور کر لیا کرو, نہیں تو وہ باتیں سب ابال بن جائے گی. اور مجلس کا کفارہ بھی ہے سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یعنی یہ دعا بھی پڑھ لیں تو مجلس کا کفارہ بن جاتی ہے. لہذا جہاں کوئی دنیا کی بات اور دھندے میں لگے کچھ اللہ تعالیٰ کا اور کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر لے, کچھ نہیں درود شریف ہی پڑھ لے, کلمہ شریف پڑھ لے, درود شریف پڑھ لے, تاکہ اور یہی دعا پڑھ لے, اس دعا کے اندر وہ سب آ گئی اور وہ نعمت مل جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجئے, تقوی والی حیات ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے غموں کو خوشی سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہم کمزور ہیں, یا اللہ غم کا تحمل نہیں کر سکتے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو خوشی سے تبدیل فرما, مصیبت کو عافیت سے تبدیل فرما. یا اللہ
دکھ کو سکھ سے تبدیل فرما، یا اللہ راحت والی زندگی عطا فرما، اپنے دوستوں والی حیات ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تعالیٰ تقوی والی حیات نصیب فرما، اپنا فرما بردار بنا، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما، ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے، گناہ والی عادت کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہ والی عادت کو اپنی فرما برداری والی عادتوں سے تبدیل فرما دیجئے، گناہ والی زندگی کو اپنی فرما برداری والی زندگی سے تبدیل فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرض کو ادا فرما، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا، یا اللہ روزوں کو قبول فرما، عبادات کو قبول فرما، یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما، غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ کمزوریوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.